الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. سورہ حجرات کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. مدنی سورت ہے, دو رکوع اور 18 آیات پر مشتمل. عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے مطالعہ کیا بدر سے پہلے, سورہ الفتح کا مطالعہ ہم نے کیا آخری فتح یعنی فتح مکہ سے پہلے اس کا نزول, اور فتح مکہ کے بعد ایک اسلامی ریاست حقیقی معنوں میں قائم ہو گئی, اس کا مینیفیسٹو کیا ہوگا, اس کے لیے ملی اور سیاسی رہنمائی کیا ہوگی, اس کا ذکر ہے جو اس سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تین مضامین ہیں بنیادی طور پر جو صورتیں ہمارے سامنے آئیں گے. نمبر ایک, اسلامی ریاست کے لیے دستوری اور قانونی بنیادیں کیا ہیں. نمبر دو, اہل ایمان کو جوڑنے کے لیے ان کے اتحاد کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے, اور کیا بات ان کے اتحاد کو پارا پارا کر سکتی ہے, یہ ذکر آئے گا. اور نمبر تین, اسلامی ریاست میں شہریت سٹیزن شپ کی بنیاد کیا ہوگی, اور ایک اسلامی ریاست کا دوسرے معاشروں سے تعلق عالمگیر سطح پر کن بنیادوں پر ہوگا, یہ ذکر بھی آئے گا. اور حقیقی ایمان اور اسلام, ان میں کیا فرق ہے, اور حقیقی ایمان کے نتیجے میں عمل میں کیا تبدیلی آتی ہے, یہ ذکر انشاءاللہ آئے گا. یہ تین بڑے بڑے عنوانات ہیں جس کے تحت انشاءاللہ اس سورت کا مطالعہ ہم کریں گے. پہلے رکوع میں دستوری اور قانونی بنیادوں کا ذکر ہے, اور ساتھ ہی اہل ایمان کو جوڑے رکھنے کے لیے اہم ہدایات دی گئی ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, مت آگے بڑھاؤ اپنے آپ کو, مراد ہے اپنے معاملات کو, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. نوٹ فرمائیے, یا ایھا الذین آمنوا سے پانچ مرتبہ اس صورت میں خطاب ہوا ان الفاظ میں, اور پانچ ہی مرتبہ تقویٰ کا ذکر بھی آیا ہے, وہ تقویٰ کے جو معاملات انسانی کی درستگی کے لیے لازم ہے. اب یہ اسلامی ریاست کی دستوری بنیاد ہے جو ہمارے سامنے آ گئی کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے, کہ ایک اسلامی ریاست کی بنیاد یہ ہے دستور کے اعتبار سے, کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے, کہ قرآن اور سنت کے قانون کی وہاں بالادستی ہوگی. یہی بات ہے جو ہم اپنے کانسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہیں پاکستان کے, کہ نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریپرزنٹ دا قرآن اینڈ دی سنہ, اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے متصادم نہیں ہوگی. سپریم لا قرآن اور سنت ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی. اسلامی ریاست ایک نظریاتی ریاست ہے, اور اس کی کانسٹیٹیوشنل بیسس یہ ہے کہ ہر معاملے میں یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کا حکم اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے. یہ اصل اور اصول اسلامی ریاست کا جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود تو ہے, لیکن بدقسمتی یہ نفاق ہمارا ایک قومی سطح پر کہ وہ آپریٹو نہیں, اس پر عمل نہیں کیا جاتا. بہرحال اس کی ایک پاسبل صورت یہ ہو سکتی ہے عمل درآمد کی, کہ ایک صحیح معیار مقرر ہو کینڈیڈیٹس کا اسمبلی میں آنے کا, وہ لوگ اخلاقی معیار پر پورا اترے وہی لوگ آئیں, جیسے کہ کانسٹیٹیوشن میں 62-63 آرٹیکل میں ہے کہ کوئی کبائر کا مرتکب بڑے گناہوں کا مرتکب ممبر نہیں بن سکتا جس پر عمل نہیں ہوتا. بہرحال ایک اخلاقی معیار مقرر ہو, نمبر ایک. کانسٹیٹیوشن کے تحت اختیارات ہیں اسمبلی کے پاس, اسمبلی بل پاس کرے. اگر کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ بل غلط پاس ہوا, یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے, وہ کورٹ آف لا میں جا سکتا ہے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے. کورٹ آف لا میں علماء بھی ہوں ججز بھی ہوں, اور وہ یہ طے کریں کہ آیا اس بل میں اس قانون میں قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہوئی کہ نہیں. اگر ہوئی تو وہ اسمبلی کو ریفر کرے کیس دوبارہ کہ نیا بل پاس کیا جائے. یہ فی زمانہ اس کی ایک فیزیبل صورت ہو سکتی ہے. تاہم اس صورت تک لانے کے لیے انقلاب کا راستہ ہے جو فیزیبل ہے, انتخابات کا راستہ فیزیبل نہیں ہے. انتخابات نظام کو چلانے کے لیے ہوتے ہیں بدلنے کے لیے نہیں, انقلاب ہوتا ہے نظام کو بدلنے کے لیے. اس تبدیلی کے لیے تو انقلاب کا راستہ ہوگا, لیکن فیزیبل صورت یہ ہو سکتی ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت رائٹس ہو اسمبلی کے پاس, بل وہاں پاس ہو, کورٹ آف لا میں عدالت میں علماء اور ججز ہوں, وہ طے کریں اگر خلاف ورزی ہو کیس کو ریفر کرتے دوبارہ اسمبلی کی جانے. یہ ہے کہ جس کے تحت عمل ہو سکتا ہے. ایک اسلامی ریاست, جیسے بندہ مومن اپنی ذات میں آزاد نہیں, اسلامی ریاست اپنے معاملات میں آزاد نہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اپنے معاملات کو آگے نہ بڑھاؤ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب دوسری آیت جو ہے سورہ حجرات کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے حوالے سے پورے قرآن کی حساس ترین آیت ہے۔ اسلامی ریاست یا اہل ایمان کے لیے جو ایک آئیڈیل شخصیت ہے کہ جن کو فالو کیا جائے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دنیا کی قوموں کو ہیروز تراشنے پڑتے ہیں، ہماری ضرورت نہیں، ہماری یہ آئیڈیل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں تفصیل آ چکی، ان کو فالو کریں، ان کی ٹیچنگز کو فالو کریں، امت پوری کی پوری جوڑ سکتی ہے۔ تو یہ اب ایک جذباتی بنیاد یعنی اپیل کرنے والی بات ہے جس کی بیسس پر اہل ایمان جوڑ سکتے ہیں اور اسلامی ریاست اسموتھلی آگے بڑھ سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی پیروی کرنا، ان کے ادب اور احترام کا ذکر۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور ان کے سامنے زور سے اس طرح نہ بولو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، نیکیاں ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تم شعور تک نہ ہو، آواز بلند نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے نہ پکارو جیسے اپنے آپ کو آپس میں ایک دوسرے کو لائٹ موڈ میں پکار لیتے ہو۔ یہ ادب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا پورے قرآن میں حساس ترین آیت ادب النبی پر، آواز سے آواز بلند ہوگی تو نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام نے اس آیت کے نزول کے بعد بہت آہستگی سے گفتگو شروع کر دی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اتنا آہستہ بولتے کہ اللہ کے رسول فرماتے ذرا زور سے بولو تمہاری آواز نہیں آئی۔ ہم آج کیسے عمل کریں؟ نمبر ایک، آپ کی احادیث سامنے بیان ہو رہی ہوں، آ رہی ہوں، ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہوں، توجہ سے سننا چاہیے۔ نمبر دو، کسی سے اختلاف ہو گیا، اسے دلیل کے طور پر کوئی حدیث پیش کر دی، خاموش ہو جائے، تحقیق بعد میں ہوگی حدیث صحیح ہے کہ نہیں، لیکن آن دا اسپاٹ ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، حدیث کے مقابلے میں ہماری بات آواز ضائع ہو جائیں گی۔ تیسری بات نوٹ کیجئے، اگر آواز سے آواز بلند ہو جائے تو نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تو جو لوگ اللہ کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہوں، آپ کی سنت کو ماننے سے انکار کرتے ہوں، آپ کی واضح تعلیمات مثلاً ولادت، میت، نکاح کے موقع پر موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر کسی اور کا طریقہ پسند کرتے ہوں، جو لوگ آپ کی زندگی کے رخ کے بجائے دنیا پرستی میں مبتلا ہوں، آپ کے عطا کردہ دین کے مقابلے میں کسی اور چیز کو ترجیح دیتے ہوں، کتنا بھاری مسئلہ ہو جائے گا ان کے لیے، تو کس قدر شدید الفاظ میں اللہ کی طرف سے ہوں گے۔ آواز سے آواز بلند ہو تو نیکیاں ضائع، کھلے عام مخالفت ہو، مذاق اڑایا جائے، تعلیمات کا نافرمانی کی جائے، تو کس قدر اللہ کو غصہ آئے گا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور فرمایا کہ وانتم لا تشعرون، اس طرح نیکیاں ضائع ہو جائیں گی کہ تمہیں اس کا شعور تک نہیں ہوگا۔ اس موضوع پر میرا ایک خطاب ہے احترام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اس میں مزید تفاصیل آپ کو ان نکات کی انشاءاللہ مل جائے گی۔ ان الذین یقضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا، ان کا امتحان لے لیا۔ گویا اگر احترام نبوی دل میں ہے تو تقوی موجود ہے، اور اگر احترام نبوی نہیں تو تقوی نہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اب ایک واقعہ پیش آ گیا تھا، کچھ لوگ آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے کے باہر سے پکارنا شروع کر دیا، جس وقت آپ آرام فرما رہے تھے ظہر کے بعد، ان کو تلقین کر دی گئی۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، بے شک جو لوگ اے نبی آپ کو پکارتے حجروں کے باہر سے، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ خود آپ ان کے پاس نکل کر آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات کا خیال رکھنا ضروری ہے، اپنی بات کو ان کی بات پر ترجیح نہیں دو، ان کے آرام کا خیال رکھو، وہ ذمہ دار ہے، اہل ایمان کے سردار بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اتنی ساری ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ اسی میں ادب ہمارے لیے بھی ہے کہ مسلمانوں کے جو بھی ذمہ دار افراد ہوں، اور ایک عام ادب بھی ہے، کسی شخص سے ہمیں اپنا کوئی کام نکلوانا ہے، کوئی بات کرنی ہے، تو پہلے سے اس سے وقت لے لیا جائے، یہ نہ ہو کہ اس کے سر پہ جا کے سوار ہو جائیں, اس کے پاس وقت نہ ہو, پھر کہیں کہ اس نے وقت نہیں دیا, بڑے متکبر آدمی ہے. نہیں, ادب یہ بتا دیا گیا کہ لوگوں کے اوقات کا, ان کی پرائیویسی کا, ان کی مصروفیات کا خیال رکھ کر پھر اپنی بات ان کے سامنے رکھنی چاہیے. اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے, آیت نمبر 6, اس میں اہل ایمان کی شیرازہ بندی, ان کے اتحاد کے لیے تلقین کی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, ان جاءکم فاسق بنبأ, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خبر لے کر آئے, فتبینوا, تو خوب اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو, ان تصیبوا قوما بجہالہ, کہ کہیں تم نادانی میں کسی قوم پر جا پڑو, کوئی نقصان پہنچا دو, فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑ جائے. یہ اشارہ کیا جا رہا ہے افواہوں کی روک تھام کی طرف. حدیث مبارکہ مسلم شریف میں, آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. تو افواہوں کی روک تھام, کیونکہ افواہیں پھیل جائیں, انتشار اہل ایمان میں پھیل سکتا ہے, تو اس سے روکا جا رہا ہے. کوئی اہم خبر آئے تو تحقیق کر کے پھر آگے اس کو بڑھا دو. ہاں خبر اہم نہ ہو, ہاں بھائی گاڑی آ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن خبر اہم ہو تو اس کی تحقیق کر لینا چاہیے. اور کہا گیا فاسق آئے, اس کا مطلب ہے اگر بیان کرنے والا صاحب کردار آدمی ہے تو پھر اس کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. اس کا تعلق رسول اللہ کی ذات سے بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے اقوال, آپ کی احادیث کانسٹیٹیوشنل بنیاد ہے نا ہمارے لیے, تو احادیث بھی ان کی بھی چھان پٹک کی گئی, ان کا پورا ایک سسٹم اور ڈیولپ, ان کی بھی جرح و تعدیل کی پوری ایک فیلڈ ہے جو محدثین کا کام ہے. ہر بات کو قول رسول کے طور پر آگے نہیں بیان کیا جا سکتا, بلکہ اس کی بیسس ہونی چاہیے. تو اس آیت کا, آیت نمبر 6 کا, اس سورت کے پہلے حصے یعنی دستوری بنیاد کے بیان سے بھی تعلق ہے, اور دوسرے حصے یعنی مسلمانوں کے اتحاد سے بھی تعلق ہے. خاص طور پر افواہوں کی روک تھام سے منع کیا, افواہوں کی روک تھام کے لیے تلقین کی گئی. اس کے بعد آیت نمبر 7 میں پھر رسول اللہ کے حوالے سے ایک اور تلقین فرمایا, وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ خاص طور پر ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جن سے رشتے داریت ہی رسول قدیم صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کسی کے والد تھے, کسی کے داماد تھے, کسی کے سسر تھے, لیکن اصل حیثیت آپ کی کیا تھی؟ رسول اللہ کی. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم, اگر وہ اکثر کاموں میں تمہاری بات مان لیں تو تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے. معلوم کیا ہوا, ہمارے سامنے تعلیمات آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کے اوپر عمل کر لینا چاہیے, اس کے خلاف جائیں گے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اب صحابہ کی عظمت کا ذکر بھی ہے, ولکن اللہ حبب الیکم الایمان, لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب فرما دیا, وزینہ فی قلوبکم, اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرما دیا. یہ حقیقی ایمان کا تعلق دل سے, تصدیق سے ہے, تمہارے دلوں میں کھپا دیا اس کو. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان, اور تمہارے لیے کفر اور فسق یعنی گناہ اور عصیان نافرمانی کے کاموں کو ناپسند فرما دیا. یہ صحابہ کی عظمت, کیونکہ دلوں میں ایمان جہاں گزی ہو گیا اور نافرمانی کے کاموں سے اللہ نے ان کو دور فرما دیا, نفرت ان کے دلوں میں ڈال دی گناہ کے کاموں کے لیے. اولئک هم الراشدون, وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. فضل من اللہ ونعمہ, اللہ کے فضل اور اس کی نعمت سے, اللہ علیم الحکیم, اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. اس کے بعد اس سورت کے دوسرے موضوع پر گفتگو آ رہی ہے, اہل ایمان کو اتحاد عطا کرنے کے لیے, جوڑنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. اب اصلاح کرا دینا, اگر کوئی باہم لڑ پڑے اہل ایمان میں سے دو افراد یا دو گروہ, تو صلح کرا دو, اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. فرمایا, وَإِن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما, اگر اہل ایمان کے دو گروہ باہم لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو, باقی لوگ تماشائی نہیں بنیں گے جیسے کہ بن گئے تھے عراق اور ایران کی جنگ دیکھتے ہوئے. نہیں, صلح کرا دو. یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل ایمان میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن باوجود اس کے کہ وہ لڑ گئے تب بھی قرآن کیا کہہ رہے, وہ ایمان والے ہیں. اور ہمارے کیا ہوتا ہے, ذرا سا کسی سے اختلاف ہوا تو کفر کے فتاوا ہی فتاوا شائع ہو جاتے ہیں. نہیں, اگر لڑ بھی جائے تب بھی مومن ہے بھائی, قرآن کہہ رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے شیطان لڑا دیتا ہے, شیطان نے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے درمیان عداوت ڈال دی تھی کہ نہیں, ممکن ہے. تم کیا کرو, فاصلحوا بینہما, ان کے درمیان صلح پیدا فرما دو, صلح کرا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, پھر اگر ان میں سے ایک گروہ زیادتی کرے دوسرے پر, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, تو اس کے خلاف لڑو جو زیادتی کرے. یہ صلح اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو کرانے کے لیے قتال بھی کرنا پڑ جائے تو کرو, حتیٰ تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائے یعنی صلح. فَإِن فَاءَتْ, جب وہ رجوع کر لے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ, تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو. وَأَقْسِطُوا, اور انصاف کرو, بے جا حمایت نہ کرنا کسی کی, کسی پر زور نہ ڈالنا صلح کے لیے، انصاف کا معاملہ، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اہل ایمان کی شان کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوة، تمام کے تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اہل ایمان تو بھائی، یہ برداشت ہونا نہیں چاہیے کہ دو بھائی لڑ رہے ہو، نہیں، تمہارا کام کیا ہے کہ صلح کرا دو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث، اہل ایمان تو عمارت کی طرح ہے نا، ایک ہر اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر اس عمارت کو مضبوط کرتی ہے۔ ایک اور روایت مسلم شریف کی، ایک جسم کے مانند اہل ایمان، ایک آنکھ میں تکلیف ہو جائے مثال کے طور پر تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، تو ایک بھائی کی تکلیف کو تمہیں بھی محسوس کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں وہ چیز نہ بتاؤں جو نماز، زکات، روزے سے زیادہ اہم ہے، نفل کی بات ہو رہی ہے، فرمایا ضرور بتائیے۔ کہا کہ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دینا، یہ نفل عبادات سے زیادہ اہم ہے۔ تو یہ ہے جو تلقین کی گئی، دوسری تلقین آئی، پہلے افواہوں کی روک تھام اور اب صلح کرانے کی تلقین کی گئی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوسرا رکوع، اس کی پہلی دو آیات میں چھ برائیوں سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اہل ایمان کا دوسرے معاشروں سے تعلق اس بنیاد پر ہوگا، اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، اس کے حوالے سے رہنمائی دی گئی ہے، اور اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے، اس پر گفتگو انشاءاللہ سامنے آئے گی۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اب یہ آیت نمبر 11 میں تین برائیوں کا ذکر کیا گیا کہ جو مجلس میں بیٹھ کر کسی کے دوبدو گیدرنگ میں کی جاتی ہیں، جس سے نفرت جنم لیتی ہے۔ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منہم، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ممکن ہے مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ ہم لوگوں کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ مسلم کی، اللہ بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، ان کے اعمال کو دیکھتا ہے، اور اللہ کی نگاہوں میں سب سے معزز کون ہے؟ اسی صورت میں آیت نمبر 13، اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو۔ تو لوگوں کو ظاہر کو، لوگ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں، اور دل میں کسی کے تقویٰ ہو تو اللہ کی نگاہوں میں بہت معزز ہوگا۔ پھر یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے، مذاق کسی کا اڑایا جاتا ہے اس کو کمتر سمجھ کے، یہ کمتر سمجھنا علامت ہے کہ مذاق اڑانے والا تکبر کر رہا ہے، اور تکبر یہ شے ہے، مسلم شریف کی روایت، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس سے بچنا چاہیے۔ تو مذاق نہ اڑائے مرد مردوں کا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اس کو بڑا لائٹ لیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہر زبان میں مقولہ ہے، انگلش، اردو، عربی کے اندر، کہ زبانوں تلواروں کے زخم تو بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم بھرتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسى یکون خیرا منہم، کیا ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء عسى یکون خیرا منہن، اور نہ عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، یعنی مذاق اڑانے والی عورتوں کے مقابلے میں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں، کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے اور تم دلوں میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہ اس مقام پر مردوں کا ذکر الگ ہے، عورتوں کا الگ ہے، اس کی وجہ، آپ کوئی گمراہ ہونا چاہے تو لوگ اس طرح کا جملہ بھی کہتے ہیں، یہاں پہ ٹھیک ہے کہ مرد عورتوں کا مذاق اڑا لے، عورتیں مردوں کا مذاق اڑا لے، یہ تو حماقت کی بات ہے۔ جو دین صحابہ کرام کو ازواج مطہرات سے بھی کہے کہ پردے کے پیچھے سے مانگو، سورہ عذاب آیت 53، وہ کیسے گوارا کرے گا کہ مخلوط محفل ہو جائے؟ تو بھائی، عورتوں کا دائرہ کار بالکل الگ، ان کی نشست الگ، مردوں کا دائرہ کار بالکل الگ، ان کی گیدرنگ الگ۔ سوال پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے کہ آزادانہ طور مردوں کا عورتوں کا اختلاط ہو، کہ عورتیں مردوں کا یا مرد عورتوں کا مذاق اڑا دے، اس لیے الگ بیان کیا گیا۔ نمبر دو، ایک بات یہ بھی ہے، کیونکہ دائرہ کار خواتین کا محدود رکھا گیا ہے ان کی فزیک کے اعتبار سے، تو ہو سکتا ہے وہاں پر ایسا معاملہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی بال کی کھال نکالنے والی بات آ جائے، تو یہ کیفیت زیادہ ہو سکتی ہے خواتین میں ان کے دائرہ کار کے حوالے سے، اس لیے خاص طور پر ان کو بھی الگ سے متنبہ کیا گیا۔ تو مذاق اڑانے سے منع کیا گیا، کیونکہ اس کے نتیجے میں بعض اوقات انتشار پیدا ہو سکتا ہے، فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایسا مذاق جس میں جھوٹ نہ ہو اور کسی کی تحقیر نہ ہو، اس کی اجازت ہے، احادیث مبارکہ میں، سنت رسول سے اس کی مثال ہمیں مل جاتی ہے۔ نمبر دو، ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ۔ لغوی ترجمہ ہوگا اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، با محاورہ ترجمہ ہوگا آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، کسی پر تانہ زنی کر دی، کسی پر آواز کس دی، فقرے چست کر دیے، یہ کیا مطلب کہ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ؟ مومن تو بھائی بھائی ہے نا، ایک عبادت کے معنی، ایک گیر کمزور ہو تو پوری دیوار کمزور ہوگی کہ نہیں؟ ایک بھائی کو جو عیب لگ رہا ہے وہ گویا کس کو لگ رہا ہے؟ تمہیں اپنے آپ کو لگ رہا ہے، تو کسی کو عیب لگانا گویا اپنے آپ کو عیب لگانا ہے، اپنوں کو عیب نہ لگاؤ، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، یہ اس کا لغوی ترجمہ، بہرحال مطلب یہی کہ دوسروں کو عیب نہ لگاؤ۔ نمبر 3، ولا تنابذوا بالالقاب، اور برے القاب سے نہ پکار دو۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک شخص کافر تھا، مسلمان ہو گیا، اب اس کو کہا جائے تم تو ایسے تھے ویسے تھے آج تو مسلمان ہو گیا، یا ایک شخص بے عمل تھا آج با عمل ہو گیا، شریعت کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، تو اس کو کہا جائے میاں اب تک تو جوانی ایسے گزار لی اور اب آگے بڑے مولوی بن گئے ہو، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس کو اس کی گزشتہ زندگی کے کسی عمل پر عار دلائے گا، جس کو توبہ کر چکا، تو اللہ اس عار دلانے والے کو اس کی موت سے پہلے پہلے اس عمل میں مبتلا کر کے چھوڑے گا۔ ایک صورت اس کی، دوسرا کسی کے برے نام رکھ دینا، ایسے نام کے جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو، اپنی انسلٹ محسوس کرتے، اس سے منع کیا گیا۔ بہت لائٹ لیا جاتا ہے، لیکن یہی چیزیں ہیں جو فساد سے انتشار کا ذریعہ بنتی ہیں۔ فرمایا کہ ولا تنابذوا بالالقاب، اور برے القاب سے نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یا تجوید کی غلطی ہو جایا کرتی ہے، بئس الاسم لام سین زیر لس، یہ ایکسپشن واحد قرآن میں سبحان پر، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا نام گناہ کی بات ہے۔ مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کو برے ناموں سے پکار دے گا، مومن جس سے دوسروں کو امن ملتا ہو، مسلم جس سے دوسرے سلامتی میں ہو، وہ کیسے برے ناموں سے پکار سکتا ہے لوگوں کو؟ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ الظَّالِمُونَ، اور جو باز نہیں آتے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ تین برائیاں ہوئیں جو مجلس میں ہوتی کسی کے سامنے بیٹھ کر۔ اگلی آیت میں تین برائیاں اور آ رہی ہیں جو کسی کے پیٹ پیچھے کی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعد الظن اثم، بے شک بعض بد گمانیاں گناہ ہوتی ہیں، برا گمان خامخواہ رکھنا کسی کے بتا دیں۔ مسجد میں گئے، نماز پڑھ کے واپس جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا اس نے ہماری جوتی اٹھا لی، فوراً کیا خیال آئے گا؟ چور۔ 10 سیکنڈ کے بعد وہ پلٹا، اس نے ہماری جوتی رکھ دی اور اپنی جوتی اٹھا لی، اب کیا ہوا؟ ندامت۔ بھائی یہ بھی تو پاسبلٹی تھی کہ اس نے غلطی سے اٹھا لی ہو۔ تو یہ ہے جس سے منع کیا گیا، بدگمانی نہ کرو۔ ایک شخص کو دیکھ رہے فجر کی نماز میں آتے ہی نہیں، ہاں رات کو دیر سے سوتا ہوگا، حالانکہ وہ بندہ کسی اور مسجد میں جا رہا ہے جہاں وہ کسی سے قرآن سیکھ رہا ہوگا، ممکن ہے نا؟ اس کا بھی امکان ہے نا۔ ہم خامہ کا برا گمان کر رہے ہیں، وہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان سے بچو، ان بعض الظن اثم، بہت سی بد گمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ ولا تجسسوا، لوگوں کی ٹو میں نہ لگے رہو۔ دو افراد فون پر بات کر رہے ہیں، ہم نے تیسرا فون اٹھا لیا، کسی کا خط آیا ہم نے کھول لیا، لکھا ہوا بھی کانفیڈینشیل کھول لیا۔ جو افراد دیوار کے پیچھے بات کر رہے تھے انہوں نے محسوس کیا کوئی بھی نہیں ہے، کسی شخص نے کان لگا کے سننا شروع کر دیا۔ ہم لیٹے ہوئے تھے، کسی نے آگے بات کرنا شروع کر دی روم میں، یہ سمجھ کے کہ یہ سو رہا ہے اور ہم آ کے بند کر کے لیٹے ہوئے۔ بالفرض پاسبلٹیز ہیں، تجسس میں نہ لگو۔ ابو داؤد شریف کی حدیث، جو کسی کی ٹو میں لگے گا اللہ اس کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ جس کے پیچھے پڑ جائے اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑائے گا۔ بچنا چاہیے۔ ولا یقب بعضکم بعضا، نمبر 3، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت بیان نہ کرے۔ غیبت کیا ہے؟ آج ہماری محافل کی پسندیدہ ترین ڈش، کیا مرد کیا عورتیں، غیبت۔ اس کی تاریخ سمجھ لیجئے، ابو داؤد شریف کی حدیث کے مطابق، اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں ایک ایسی بات کہنا کہ جو اس کے سامنے اگر بیان ہو، جو اس میں ہے اگر اس کے سامنے بیان ہو تو اس کو ناگوار گزرے، موجود ہو اور اس کے پیچھے پیچھے کہیں جائے کہ اگر اس کے سامنے بولا جائے اس کو تو اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے۔ اور اگر ایسی بات کہی جائے اس کے پیچھے جو اس میں موجود نہیں، یہ اور خطرناک، یہ تو بہتان ہے۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں، میں غیبت نہیں کر رہا، وہ تو ہے ہی ایسا، تو یہ غیبت اسی کا نام تھا اور کسی کا نام ہے، ذہن رکھیے اس چیز کو، یہی غیبت ہے، میں کر دینا غیبت، بس ایسا ہے وہ، بھائی اسی کا نام تو غیبت ہے۔ 3 بیٹھے میں ایک اٹھ کے گیا، 2 شروع ہو گئے اس کے متعلق، وہ آگے بیٹھا تیسرا اٹھ کے گیا، وہ 2 کے لیے شروع ہو گئے۔ پسندیدہ ترین جو ڈش ہمارے آج گیدرنگز کے اندر، وہ غیبت ہے۔ اب ذرا اس کے اوپر اللہ کا تبصرہ سنیے، ذرا ایسی بات اللہ نے کہی ہے کہ کہنے میں ذرا جھجک سی محسوس ہوتی ہے۔ آیا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتن فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تو تمہیں بڑا برا لگا، ممکن ہے پسند کرو گے اس کو؟ یہ غیبت یہی ہے۔ اب اس کے اپنی توجہ ہے مفسرین نے رکھی کہ جیسے ایک آدمی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہو ہم اس کو مارے پیٹنے تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا نا, تو ہم جب کسی کی پیٹ پیچھے غیبت کرتے ہیں تو اس سے دفاع کا حق چھین لیتے ہیں. یہ عقلی توجہ اپنی جگہ, لیکن قرآن کے الفاظ کی شدت اپنی جگہ پر ہے. یہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. اللہ کے رسول کے وقت میں دو عورتوں نے روزہ رکھا تھا, ان کو الٹی سی آئی تو ان کے منہ سے دو تھوڑے نکلے گوشت. آپ نے فرمایا انہوں نے غیبت کی تھی, جس کو دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے آج. یہ غیبت ہے. یہ تین برائیاں, بدگمانی, تجسس, ٹوئے لگنا اور غیبت کرنا, اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. یہ ہوتی ہے کسی کے پیٹ پیچھے. اور نوٹ کیجئے قرآن کا حسن, پہلے انسان کسی کے متعلق بدگمانی پیدا کرتا ہے, پھر اس کے اوپر اسکینڈل اٹھانے کے لیے, اس کو بدنام کرنے کے لیے کچھ ٹوئے لگ کے حاصل کرتا ہے, اور پھر اس کی غیبت کرتا ہے. یہ ربط ہے ان تینوں باتوں میں. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ تواب الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول فرمانے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یہ چھ برائیاں ہوئی ان دو آیات میں, تین مجلس میں اور تین مجلس کے بغیر کسی کے پیٹ پیچھے. اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے. اب ذکر آ رہا ہے اس سورت کا تیسرا عنوان, کہ ایک اسلامی ریاست کا دیگر معاشروں سے تعلق کس بنیاد پر ہوگا, ایک اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد کس بنیاد پر ہوگی, اور اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے, اور حقیقی ایمان کیا ہے. یہ مضمون اب شروع ہو رہا ہے. فرمایا, یا ایھا الناس, اے انسانو, انا خلقناک من ذکر و انثی, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا, اور تمہاری کنبے اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف باہم حاصل کر سکو. ایک عالمی ریاست کے لیے اصل و اصول دو, سب کا خالق ایک اللہ, سب کے والدین ایک, آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہا. یہ دو پوائنٹس ہیں جس کی بنیاد پر گلوبلائزیشن کے لیول پر انسانوں کو قریب لایا جا سکتا ہے, ورنہ زبان, نسل, رنگ, ریس, یہ وہ کچھ کام نہیں آ سکتا. سب کا خالق ایک, سب کے والدین ایک, یہ بیسز ہے ایک گلوبل لیول پر انسانوں کو کم از کم قریب لانے کے لیے. باقی تمہارے ہم نے کنبے قبائل کیوں بنائے, تعارف کے لیے. سارے انسانوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی, مزہ نہیں آتا زندگی میں. سارے انسان جو ہے وہ ایک ہی نسل کے ہوتے تو یہ رنگ رنگی نہیں ہوتی. آج لوگوں کے بعض اوقات چہرے دیکھ کر, ایک چائنیز کو دیکھیں گے پورا بیک گراؤنڈ چائنیز کا سامنے آ جائے گا, ایک افریقن کو دیکھیں گے وہاں کی ثقافت فوراً اس کو دیکھ کر ہمارے سامنے آ جائے گی. تو یہ باہمی تعارف کے لیے کنبو قبیلوں میں اللہ نے تبدیل کیا. اس کی بنیاد پر اللہ کی نگاہ میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں. خود بہ حضرت الوداع اللہ کے رسول نے فرمایا, کسی عربی کو کسی عجمی پر, کسی عجمی کو کسی عربی پر, کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. الا بتقوی, وہی اگلے الفاظ, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر معزز عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو. ابو لہب رسول اللہ کا سگا چچا, قریش کے خاندان سے, واحد شخص جس کا نام لے کر قرآن میں بد دعا کی گئی, اس کا نسب کام نہیں آیا. اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ, حبشی غلام, چہرہ بھی دنیا کے معیار کے اعتبار سے خوبصورت بالکل نہیں, پیر میں ان کی جوتی موجود نہیں, غلام وہ تھے. لیکن عمر فاروق جب ان کے سامنے بلال آتے تو کہتے سیدنا بلال, ہمارے آقا بلال آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے اللہ کے ہاں معیار, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نگاہوں میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو. ان اللہ علیم الخبیر, بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا, خبر رکھنے والا ہے. اب اگلی جو دو آیات آ رہی ہیں اس کے پس منظر ایک واقعہ ہے. ایک قبیلہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا, بنو تمیم کا قبیلہ تھا وہ, ان کا نام یہ تھا قبیلے کا بنو تمیم. انہوں نے آگے کہا کہ ہم ایمان لے آئے, اللہ کے رسول کو کہا گیا آپ کہتے ہیں یہ ایمان نہیں لائے, ان سے کہیں اسلام لائے. یہ بات اب آ رہی ہے. تو یہ واحد مقام قرآن کہہ رہے کہ جہاں اسلام اور ایمان میں فرق کیا گیا ہے. فرمایا قال فرعواب آمنا, اے نبی یہ دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا, آپ فرما دیجیے تم ایمان نہیں لائے, ولکن قولوا اسلمنا, بلکہ کہو ہم اسلام لائے. وہ فرق ہو گیا, ایمان الگ شے اور اسلام الگ شے. گو کے نوٹ فرمائیے, قرآن کریم میں ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر, سننس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے تو کیا وہ مومن نہیں تھے؟ بالکل تھے. لیکن یہاں قرآن نے اس کو فرق کیا ہے. اسی لیے مفسرین کیا دو اصطلاحات ہیں, یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں یا مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اس میں اصول ہے. اذا تفرق اجتمع, جب وہ علیحدہ علیحدہ کہیں گے تو جمع ہو جائیں گے، دونوں مفاہیم ہوں گے. اسلام ابراہیم علیہ السلام اگر لکھا ہوا ہے مسلم تھے تو وہ مومن بھی تھے. اذا تفرق اجتماع، دوسرا ان کا رول ہے اذا اجتماع تفرقا، جب جمع ہو جائیں گی اصلاحات تو علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گی، ان کے معنی میں تبدیلی آ جائے گی. یا اسلام اور ایمان ایک جگہ آ گئے تو کانٹراسٹ ہے، کچھ فرق ہوگا، وہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. تو قل لم تؤمنوا، آپ کہتے ایمان نہیں لائے تم، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو ہم نے اسلام قبول کیا ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل تک نہیں ہوا. اب جس ایمان کی بات ہو رہی وہ دل کی گہرائی سے ماننے والا ہے. صحابہ کی شان کیا بیان ہوئی، وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. تو وہ ایمان جس کا تعلق دل سے تصدیق کرنے سے ہے وہ ابھی تمہیں حاصل نہیں ہوا، تم نے قبول کیا ہے. یہ ہے اسلام اور ایمان کا فرق. حدیث جبرائیل کا ہم نے مختصر مطالعہ کیا تھا سورہ مائدہ آیت 93 کی روشنی میں. سوالات کے جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وضاحت فرمائی. انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے، آپ نے فرمایا ان تشہد لا الہ الا اللہ، تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز زکات روزہ حج. انہوں نے پوچھا ایمان کے متعلق بتائیے، فرمایا ان تؤمن باللہ، تم ایمان لو اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں پر. یہ ہے تصدیق، اور یہی ہم بچپن میں پڑھتے تھے اور آپ ہمارے بچے پڑھتے ہیں ایمان مجمل میں، آمنت باللہ کما ہوا بأسماء وصفات وقبلت جميع احکام اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ اقرار یہ اسلام ہے، اور تصدیق یہ دل سے گہرائی سے ماننا ہے. یہ ہے اسلام بمقابلہ ایمان. جب یہ کنٹراسٹ کے طور پر آئیں گے تو یہ فرق ہوگا. ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے ابھی تم نے قبول کیا ہے، اقرار کیا ہے، تصدیق نہیں کی. تصدیق کچھ اور شے کا نام، تصدیق جب دل سے ہو تو عمل میں لازمن تبدیلی پیدا ہوتی ہے. بہرحال ان نئے آنے والوں کو بھی ایک بشارت سنائی گئی، وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں فرمائے گا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یعنی ان کو بشارت دی گئی، ابھی تم نے قبول ہی کیا ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، اطاعت کرتے رہو گے تو بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. نوٹ فرمائیے، نیک اعمال کرنے سے بھی ایک نور ایمان قلب میں پیدا ہوتا ہے جو بندے کو حقیقی ایمان کی طرف لے جاتا ہے. مزید نوٹ فرمائیے، یہ نئے آنے والے یہ نہ منافق تھے نہ پکے مومن تھے، یہ زیرو لیول پر تھے، اسی لیے ان کی نیکیوں کی قبولیت کی بشارت دے دی گئی. اب یہ بات سمجھ لیجیے کہ اسلامی ریاست میں شہریت، سٹیزن شپ کی بنیاد اقرار پر ہے، تصدیق پر نہیں. اس لیے ہم کسی کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے کہ اس میں ایمان ہے کہ نہیں. تو دنیا میں کوئی ڈکلیئر کر دے اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمد عبد الرسول، ہمیں اس کو ایز اے مسلم ایکسپٹ کرنا پڑے گا. منافقین مسلمان تھے، قبول کیا تھا انہوں نے، ہم مومن نہیں تھے، قرآن نفی کی دل میں نہیں، لیکن ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے. تو اسلامی ریاست میں سٹیزن شپ کی بنیاد اسلام پر ہے. مثال کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن ابی، انتہا ہے نا دونوں، ایک حقیقی ایمان کی انتہا پر اور ایک نفاق کی انتہا پر. کسی ایک باپ کی اولاد ہوتے اور اس باپ کا انتقال ہو جاتا، لاکھ روپے وہ ترکہ چھوڑتا تو دونوں کو کتنا ملتا؟ 50-50 ہزار، اگر کوئی اور وارث نہیں ہے تو. کیوں؟ قانونی سطح پر اقرار کی بنیاد پر دونوں برابر ہوتے. یہ قانونی سطح، یہ اقرار، اس کی بنیاد پر سٹیزن شپ کا معاملہ اور رائٹس آف اینڈ ڈیوٹیز آف مسلم کا معاملہ طے ہوگا. ہاں، دل سے قبول کرنا یہ ایمان، اس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہوں گے. اس لیے وہاں منافق فیل ہے. سورہ النساء آیت نمبر 145، منافقین جہنم کے نشتر ترین گڑھے میں ہوں گے، دل میں ایمان تھا نہیں. وہاں حقیقی ایمان کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، دنیا میں نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی انسٹرومنٹ نہیں کہ ہم کسی کے دل میں جھانک کر دیکھ سکیں. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں فرمائے گا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اب نفی ہو گئی کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں، تو آپ سے آپ سوال پیدا ہوا ایمان ہے کیا، وہ مطلوب ایمان کیا ہے. اب اس کا ذکر، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ثم لم يرتابوا، پھر کسی شک میں مبتلا نہ ہوئے، دل ٹھک گیا ان کا، تصدیق پوری گہرائی کے ساتھ کی، پورے کنوکشن کے ساتھ کی. یہ حقیقی ایمان، اور اس سے لازمن عمل میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. وہ کیا؟ وجاہد باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں. اولئک ہم الصادقون, یہی سچے ہیں ایمان کے دعوے میں. یادری کے اعتبار سے انما یہ بھی کلمہ حصر مخصوص کر دینا, اسپیسیفائی کر دینا, اور اس آیت کے اینڈ پر ہم الصادقون یہ بھی حصر کا اسلوب کہلاتا ہے, یہی ہیں مومن, فقط یہی ہیں. دل میں یقین قلب والا ایمان, اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ. اب جہاد ایک بڑی وسیع اصطلاح ہے ہمارے دین کی, کچھ گفتگو ہم کر چکے سورہ الحج آخری آیت آیت نمبر 78 کی روشنی میں. اس پر تفصیلی کتاب سے آپ کو مل جائے گا محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا, جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر. بہرحال ایک مستقل اصطلاح ہے جہاد, کوشش مجاہدہ نفس کے خلاف, شیطان کے خلاف, معاشرے کے برے نظریات کے خلاف, پھر مجاہدہ اور اسٹرگل اور محنت اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. پھر آتا ہے قتال, جنگ, وہ ہے آخر میں بالکل جب کفر اور اسلام کی قوتوں میں دو بدو لڑائی اور جنگ ہو جائے, وہ قتال. جہاد ایک مستقل پروسیس کا نام, جس دن ایک شخص کلمہ قبول کر لے اس کا جہاد شروع, جس دن آپ اپنے بچے کو مدرسے میں ایڈمٹ کرا دیں اس کا جہاد شروع, جس دن ایک شخص توبہ کر کے آ جائے اس کا جہاد شروع, جس دن آپ طے کر لیں کہ مجھے آج سے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے, جہاد فی سبیل اللہ شروع ہو گیا. اس مستقل 24 گھنٹے کی ایک سٹرگل ہے لائف ٹائم کی, اس میں انتہائی قتال ہے. تو یہ جہاد نظر آئے گا عمل میں, یہ حقیقی مومن ہے. تو حقیقی ایمان کے دو اجزاء ہو گئے, قلبی یقین والا ایمان اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ. اللہ یہ حقیقی ایمان اور اس کے نتیجے میں یہ جہاد فی سبیل اللہ کا عمل ہمیں عطا فرمائے. فرمائے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, مومن صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, ثم لم يرتابوا, پھر وہ کسی شک میں مبتلا نہ ہوئے, وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں, اولئک هم الصادقون, یہی سچے ہیں. ان دو باتوں کی, یعنی یقین قلبی والا ایمان اور عمل میں جہاد, اس کا ذکر آ چکا سورہ انفال کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 74 میں. مزید یہ باتیں جمع ہو کر ہمیں ملیں گی انشاءاللہ سورہ الصف آیت نمبر 10 اور 11 میں. قل اتعلمون اللہ بدینکم, اے نبی فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتاتے ہو. یہ جو قبیلہ آیا تھا بنو تمیم کا, انہوں نے کہا دیکھیں دوسروں کے خلاف تو آپ کو جنگ کرنی پڑی, ہم تو ویسے ہی ایمان لے آئے, تو کچھ اظہار کرنا چاہا تو کہا کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو. اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, اور اللہ جانتے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. اللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یمنون علیک ان اسلموا, اے نبی آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم, آپ فرما دیجئے مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت رکھو, بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین, بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی اگر تم سچے ہو. اگر آج اللہ کی توفیق سے عمل کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا کمال نہیں بلکہ اللہ کا احسان ہے. یہ مانو, ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی غیب ہے, جو کچھ بھی پوشیدہ ہے آسمان اور زمین میں. واللہ بصیر بما تعملون, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. یہ سورۃ الحجرات مکمل ہوئی الحمدللہ. یہ بھی قرآن کریم کے منتخب نصاب میں شامل ہے, جسے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے عوام الناس میں قرآن فہمی کے لیے مرتب فرمایا, جو آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سیڈیز میں اور کتابچوں کی صورت میں اویلیبل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قاف والقرآن المجید. سورہ قاف سے قرآن کریم کی آخری منزل شروع ہوتی ہے, اور نوٹ فرما لیجئے کہ اس آخری منزل کا جو موضوع ہے وہ فکر آخرت, انذار آخرت, آخرت کا بیان, اس کے حوالے سے. اب 7 مکی صورتیں آ رہی ہیں سورہ قاف سے لے کے سورہ واقعہ تک, بڑا حسین مقام ہے قرآن کریم کا. سورہ قاف کی اہمیت یوں سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اور عید کے دن اس کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے, اور فجر کی نماز میں بھی اس کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. اس میں رکوع کی تقسیم بڑی پیاری ہے. پہلے رکوع میں اللہ کی صفت قدرت کا بیان آئے گا, دوسرے رکوع میں اللہ کی صفت علم کا بیان ہے, اور تیسرے رکوع میں آخرت کے متعلق گفتگو اللہ نے ارشاد فرمائی ہے. قاف یہ حروف مقطعات میں سے, گو کہ تفسیر ہم نے پڑھی تھی سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں, لیکن الحمدللہ ہم قرآن کریم کی تکمیل کی طرف ہیں تو مناسب ہے کہ حروف مقطعات کے حوالے سے چند باتیں دہرا لیں. یہ قرآن کریم کا حصہ ہے، اس پر ہمارا ایمان، اور اس کے اصل معنی اللہ کے علم میں اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوں گے. ہدایت کے حصول کے لیے ان کے معنی کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، اگر ہوتا تو اللہ کے رسول بتا کر گئے ہوتے. بعض بزرگان دین نے، جن میں کچھ صحابہ بھی شامل ہیں، ان حروف مقطعات کے کچھ معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ان کی اپنی انفرادی آراء ہیں، امت میں ان آراء کو قبول عام نہیں مل سکا. صحابہ کرام کی اکثریت اور مفسرین کی اکثریت اس پر متفق ہے کہ یہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہی راز ہے، اس کے اصل معنی ہمارے علم میں نہیں ہے. ایک رائے یہ ہے کہ عرب، جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، پیش ہوا، وہ اس اسلوب سے واقف تھے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ان حروف مقطعات کے حوالے سے کوئی اعتراض نقل نہیں ہوا ان کی طرف سے. آخری بات ایک اور رائے یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی جو حروف مقطعات ہیں، عربی کے حروف تہجی میں سے تقریباً 50% استعمال ہو گئے. تو گویا یہ ایک چیلنج ہے مشرکین عرب کو بھی تھا، آج کے بھی ان لوگوں کو جو عربی بولتے ہیں اور غیر مسلم ہو. آج بھی کروڑوں کی تعداد میں وہ عرب ہیں، عربی بولنے والے جو کرسچنز ہیں، ان کو بھی چیلنج آج موجود ہے کہ تمہاری زبان کے حروف تہجی میں سے اللہ نے یہ حروف لے کر یہ قرآن پیش کر دیا، اگر تمہیں اس میں شک ہے تو اس کے جیسا، اس کی کسی صورت جیسی کوئی شے لا کر دکھا دو، پیش کر کے دکھا دو. یہ چیلنج قرآن کریم کا آج بھی اوپن ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 23 کی روشنی میں. یہ چند باتیں اس کے حوالے سے. اسی سے ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں کہ الف لام میم، ہر حرف پر 10 سیکے ملتی ہے ثواب. الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، 30 سیکیاں ہو گئی. بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنے کا ثواب ہی نہیں ہوتا، وہ انتہائی غلطی پر ہیں. حروف مقطعات کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا جن کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہیں، یہ انتہا پسندی ہے. ہاں یہ کہنا چاہیے کہ بھائی قرآن کریم ضرور پڑھیے، تلاوت ضرور کیجئے، ثواب ضرور حاصل کیجئے، لیکن دراصل یہ ہدایت کی کتاب ہے، تو زیادہ توجہ ہماری ہدایت کی طرف ہونی چاہیے، ورنہ ممکن ہے ثواب تو ملے اور لے بھی لیں ہم، لیکن ہدایت نہیں ملی تو گمراہی کا وبال ثواب سے زیادہ بڑھ گیا، تو اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے. یہ چند باتیں حروف مقطعات کے حوالے سے ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے. قاف حروف مقطعات میں سے، والقرآن المجید، قسم ہے عظمت والے قرآن کی. اب یہاں کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ سورہ یاسین آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، انک لمن المرسلین، یقینا اے نبی آپ رسولوں میں سے ہیں. بل عجیب ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے خبردار کرنے والا آیا، تو کافروں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. وہ تعجب کر رہے ہیں کہ انسان کو اللہ نے رسول کیسے بنا دیا، حالانکہ تعجب کی بات تو یہ ہوتی کہ اللہ نے ہدایت نہ بھیجی ہوتی. یہ تعجب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک انسان کو رسول بنا دیا گیا. ایدا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے تو یہ تو بہت، تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ ود ان بریکٹس انڈرسٹوڈ بات ہے. ذالک رجع بعید، یہ تو بہت دور کی بات ہوگی کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ تو بہت دور کا لوٹنا ہوگا. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، اب اللہ فرما رہے یقین ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، ان کا ایک ایک ذرہ جو کم ہو رہا ہے قبر میں، ہم تو اس کو بھی جانتے ہیں. وعندنا کتاب الحفیظ، اور ہمارے پاس محفوظ کتاب ہے، یعنی لوح محفوظ، ہر شے اس میں درج. بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس آیا، بس وہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں. اب اللہ کی صفت قدرت کا بیان، تم پریشان ہو رہے ہو کہ مردہ کیسے زندہ کیے جائیں گے، تو اللہ کی قدرتوں کو تو دیکھو. افلم ینظر الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا، اس کو کس طرح آراستہ کیا، یعنی ستاروں سے، اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں. سورہ ملک آیت نمبر 3 اور 4، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی تخلیق میں تمہیں کوئی شگاف تک نہیں ملے گا، کوئی کجی تک نہیں ملے گی. اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھو، تھک ہار کے نگاہیں واپس آ جائیں گی. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں ہم نے اگا دی. تم مصیرت و ذکر لكل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت ہے اور نصیحت ہے اس میں. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ پھر ہم نے اس سے باغات اگائے اور کھیتی کا غلہ بھی، برادر کے جس کھیتی کو کاٹ دیا جاتا ہے وہ ہم عطا کرتے ہیں تمہیں، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ اور بلند و بالا کھجور کے درخت جن کے تہ بہ تہ خوشے ہوتے ہیں، بعض خوشے اتنے بڑے کہ ایک ایک خوشے میں 50 کلو تک کھجور اگتی ہے، یہ قدرت کی نشانی اللہ کی، رفقا للعباد بندوں کے لیے رزق ہے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا اور ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا یعنی بارش سے، كَذَلِكَ الْخُرُوجُ اسی طرح نکلنا ہوگا، مردہ زمین تمہارے سامنے زندہ ہوتی ہے تو بھی اللہ زندہ فرمائے گا۔ اس کے بعد گزشتہ نافرمان قوموں کا ذکر کر کے عبرت دلائی جا رہی ہے، كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ اس سے قبل جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم اور اہل رس یعنی کنویں والوں نے اور قوم ثمود نے، وعاد وفرعون واخوان لوط اور عاد وفرعون اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے، واصحاب الایکہ وقوم تبع اور ایکا یعنی مدین والے شعیب علیہ السلام کی قوم اور قوم تبع نے، یہ یمن میں گزرے ہیں، کل ان کا دل رسول فحق وعید سب نے رسولوں کو چھٹلایا بس عذاب کا وعدہ ان پر ثابت ہو گیا۔ اب ایک سرچنگ کوشچن کے انداز میں سوال، افعینا بالخلق الاول تو کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے تھک گئے؟ اس کا جواب آیت نمبر 38 میں آ رہا ہے، وما مسنا من لغوب ہمیں تھکاوٹ تک نہیں ہوئی زمین و آسمان پیدا کرنے کے بعد، افعینا بالخلق الاول تو کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں، بل ہم فی نفس من خلق جدید بلکہ وہ دوبارہ نئی تخلیق کی طرف سے شک میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ کی صفت علم کا بیان بھی ہے اور قیامت کی پیشی کا ذکر بھی، فرمائے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور یقین ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اور ہم جانتے جو کچھ کے وسوسے گزرتے ہیں اس کے جی میں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، جتنا میں اور آپ اپنے آپ سے قریب نہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ ہم سے قریب ہے، ہم سے ہماری شہرت سے بھی زیادہ، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ جبکہ لیتے ہیں لکھ لینے والے دائیں سے اور بائیں سے بیٹھے ہوئے، مراد کیا ہے کہ دو فرشتے اللہ نے بٹھائے ہوئے ہیں، سورہ انفطار آیت نمبر 11 اور 12، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون یہ معزز لکھنے والے جانتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں، تو یہ دو لکھنے والے اللہ نے دائیں بائیں بٹھائے ہوئے، جو انسان کہتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، کہ سب تک لکھا جاتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اور کوئی بات انسان نہیں نکالتا مراد زبان سے مگر یہ کہ اس کے پاس اپنے پاس ایک نگہبان تیار بیٹھا ہے۔ ہمارے آداب کی گواہی ہم نے پڑھا سورہ نور آیت نمبر 24، ہماری زبان کی گواہی سورہ حامی میں سجدہ آیت نمبر 20 اور 21، ہماری کھال ہماری سماعت ہماری بصارت کی گواہی، سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 65 میں ہمارے پیر اور ہمارے ہاتھوں کی گواہی، یہ ساری گواہیاں وہاں پیش کر دی جائیں گی، ایک لفظ ہمارا نہیں بچے گا جو ریکارڈڈ نہ ہو۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ اور موت کی بے ہوشی آ گئی، موت کی سختی آ گئی ٹھیک ٹھیک، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ یہ ہے وہ جس سے تو گریز کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا وقت آیا تو آپ پڑھ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات ان للموت سکرات، یقیناً موت کی سختی ہے یقیناً موت کی سختی ہے، اللہ کے رسول خود پناہ مانگتے تھے اللہ کی، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختی سے، ہے سختی کا معاملہ، ڈرنا چاہیے اور بندہ ڈرے پھر تو اللہ تعالیٰ ہی آسانی فرما سکتا ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید یہ ہے وہ جس سے تو گریز کرتا تھا، ونفخ فی الصور اور سور پھونکا جائے گا، ذالک یوم الوعید یہ ہے وعید کا دن اب اس کی پیشی، وجاءت کل نفس معها سائق وشہید اور ہر شخص حاضر ہوگا اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا، لقد كنت في غفلة من هذا یقین تو اس سے غفلت میں تھا، فکشفنا عنك غطاءك ہم نے تجھ سے تیری غفلت کا پردہ ہٹا دیا، فبصرك اليوم حديد بس آج تیری نگاہ بہت تیز، دنیا میں تجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا ہم نے تجھے قرآن کی نظر عطا کی تھی اس کی نگاہ اس سے اس کو پہن کر دیکھ لیتا لیکن تو نے نہیں دیکھا، فبصرك اليوم حديد آج دیکھنے تیری نگاہ بہت تیز ہے، وقال قرينه اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا جو اس کے ساتھ تھا گواہی دینے والا، هذا ما لدي عتيد یہ ہے جو میرے پاس ہے، وہ نامہ اعمال ظاہر کر دے گا، القیاتی جہنم کل کفار علیم، حکم ہوگا تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر ناشکر سرکش کو، ان دونوں فرشتوں کو حکم ہوگا، مناع للخیر بخیلی کرنے والا مال میں، معتد مریب حس گزر جانے والا اور شبہات ڈالنے والا، اس کو ڈال دو جہنم میں، الذی جعل مع اللہ الہ آخر وہ کہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا، فالقیاہ فی العذاب الشدید بس اسے ڈال دو سخت عذاب میں، قال قرینہ کہے گا اس کا ساتھی، اب یہاں ساتھی سے مراد شیطان، سورہ الزخرف آیت نمبر 36 میں ہم پڑھ چکے کہ جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے، نقیدہ شیطان فہو لہ قرین، ہم شیطان مقدر کر دیتے وہ اس کا قرین ساتھی بن جاتا ہے، اب اس کا ذکر، قال قرینہ ربنا ما ابغیتہ، اس کا ہم نشین یعنی شیطان کہے گا اے ہمارے رب، ما ابغیتہ میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، ولیکن کان فی ضلال بعید بلکہ وہ خود دور کی گمراہی میں تھا، قال لا تختصم لدی، ارشاد ہوگا تم میرے سامنے نہ جھگڑو، وقد قدمت الیکم الوعید، اور میں تمہاری طرف پہلے ہی عذاب کا وعدہ بھیج چکا ہوں، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، یہ تو بندے ہیں خود اپنی جہنم کا سامان خود ہی تیار کرتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس کے بعد تیس اور آخری کچھ سورہ مبارکہ کا جس میں جہنم کا ذکر ہے اور اہل ایمان کے لیے جو عمدہ مقام اللہ نے تیار کیا اس کا بھی ذکر آئے گا، اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی اور تسبیحات کرنے کی تلقین کی گئی ہے، فرمایا بڑی سخت آیت آ رہی ہے قرآن کی، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس نے جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، وتقول هل من مزید، وہ کہے گی اللہ کچھ اور بھی ہے تو ڈال دے، یہ قرآن کی فصاحت بھی ہے اور اس میں عذاب کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہماری، اس قدر وسعت ہے کہ جتنے کو ڈال سکتے اللہ ڈال دے اس کے اندر، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جہنم پکارتی رہے گی حل من مزید حل من مزید، اور بھی ہے تو اللہ ڈال دے اور بھی ہے تو اللہ ڈال دے، اللہ اپنا پیر اس پر رکھے گا تو وہ خاموش ہوگی کہے گی بس، وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، جس نے جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے، اس کے برعکس اہل ایمان کی شان، وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت تقوی اختیار کرنے والوں کے قریب کر دی جائے گی، هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر رجوع کرنے والے اور گناہوں سے نگہداشت کرنے والے بچنے والے کے لیے، من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرا، وجاء بقلب منیب، اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آیا، آج ہے مہلت، آج ماں تو پردے ہٹ جائیں گے کوئی فائدہ نہیں ماننے کا، آج جس کے پاس مہلت ہے غیب میں رہتے ہوئے اسی کی کامیابی ہے وہاں پر، ادخلوها بسلام، کہہ دیا جائے گا اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، اس میں ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، یہ وہ نعمتیں جس کا ذکر بخاری شریف میں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک نہیں گیا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ، اور ہم نے ان سے پہلے، مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کی، جو پکڑ وہ قوت کے اعتبار سے ان سے زیادہ سخت تھیں، بس وہ شہروں میں پناہ مانگنے لگے، حل میں محیص، کہ کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے، اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ، یقیناً اس میں نصیحت ہے، لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، کہ جس کے پاس دل ہو، یہ مراد نور فطرت دل زندہ، او القى السمع، یا وہ کان لگا کر بات سنے، یہ ہے نور وحی کا سننا، رسول کی طرف سے آنے والی دعوت کا سننا، وہ شہید، جبکہ وہ متوجہ بھی ہو، طلب و طلب بھی اس میں ہو، تو نور فطرت ہوگا تو بھی ہدایت کی طرف آ جائے گا، وہی سنے گا تو بھی ہدایت کی طرف آ جائے گا، بشرطے کہ اس میں زندگی ہو، طلب اور طلب موجود ہو، لقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام، یقینا ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 ایام میں، یہ متشابہات میں سے تفصیل آ چکی، وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کسی شے نے تھکایا تک نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جملے بعض اوقات عجیب سے لگتے ہیں قرآن میں، یہ کیوں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے اور یہیں پہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے، تو نوٹ فرما لیجیے، میں عرض کر چکا ہوں کیسے کیسے الزامات اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں اللہ پر لگائے گئے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آج بھی یہودیوں کے حوالے سے باتیں نقل شدہ موجود ہیں کہ اللہ نے ساتویں دن آرام کیا، اور کنگ جیمز ورژن کے مطابق میں عرض کر چکا جو ایک اوتھینٹک ورژن سمجھا جاتا ہے بائبل کا نیو ٹیسٹمنٹ کے حوالے سے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہی کریٹڈ دی ہیونز اینڈ دی ارتھ ان سکس ڈیز اینڈ ہی ریسٹڈ آن دی سیونتھ ڈے. معاذ اللہ, یہ اس کا رد ہے جو اللہ فرماتے ہیں وما مسنا من لغوب, ہمیں کسی تھکان نے چھوا تک نہیں. فاصبر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرمائیے, صبر کیجئے, علی ما یقولون, اس پر جو کچھ کہ وہ کہتے ہیں. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب, اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج کے طلوع اور غروب سے قبل. ومن اللیل فسبح وادبار السجود, اور رات میں بھی بس اس کی تسبیح بیان کیجئے, اور نمازوں کے بعد بھی, اذکار نمازوں کے بعد بھی ہمیں سنت رسول سے ملتے ہیں, اس کا اہتمام کیجئے. یہ نوٹ فرما لیجیے کہ ابتدا میں نرس کیا تھا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے فجر کی نماز, عصر کی نماز اور تہجد کی نماز کا معاملہ تھا. پھر معراج کے اندر, معراج کی رات میں پانچ نمازوں کی فرضیت آئی, یہاں ان تین کی طرف اشارہ. واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب, اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا, زوردار آواز ہوگی, سننے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق, جس دن وہ صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک چیخ سنیں گے. ذلك یوم الخروج, یہ باہر نکلنے کا دن ہوگا. انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر, بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. یوم تشقق الارض عنهم سراعا, جس زمین سے شق ہو جائے گی, جلتی تیزی کرتے تیزی کے ساتھ نکلیں گے. ذلك حشر علینا یسیر, یہ حشر ہمارے لیے آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں. وما انت علیہم بجبار, اور آپ ان پر کوئی زور آور نہیں ہے, منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں, پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. فذکر, بس تذکیر کیجئے بالقرآن, قرآن کے ذریعے سے. من یخاف وعید, ہر اس شخص کو کہ جو میری وعید سے ڈرتا ہو, میرے عذاب کے ڈرائے جانے سے ڈرتا ہو. یہ نوٹ کیجئے, اس آیت کا حوالہ کئی مرتبہ آ چکا. دعوت اور تبلیغ کے لیے بنیادی آلہ قرآن کریم, ہم پڑھ چکے سورہ مریم آیت نمبر 97 بشارت اور انذار قرآن, سورہ مائدہ آیت نمبر 67 تبلیغ قرآن کی, سورہ فرقان آیت نمبر 52 بڑا جہاد مکی دور کا دعوت کی سطح پر, وہ قرآن کے ذریعے سے, اور یہاں تذکیر قرآن کے ذریعے سے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, بس آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کر دیجیے ہر اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہو. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.